بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ابھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام آس پاس۔ آس پاس پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، افکار و نظریات ہماری اس وقت کی نشریات کا، افکار و نظریات ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش، جی ہاں سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین اختر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آئیے پہلے خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ جنیوا کانفرنس میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی تقریر، عالمی برادری سے سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے امداد کی اپیل۔ بھارتی پرواسی دیوس یا این آر آئی ڈے پر اندور میں کانفرنس، بیرون ملک مقیم ہندوستانی ہندوستان کے سفیر ہیں، وزیراعظم مودی کا بیان۔ اور عراق کے سابق وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی اپنے خلاف قانونی کارروائی سے خائف ہو کر متحدہ عرب امارات فرار کر گئے۔ لیجیے اب خبروں کی تفصیل، ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے عالمی برادری سے 30 ارب ڈالر کی امداد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے جنیوا میں ہونے والی عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے دوست ممالک کی جانب سے تعاون پر شکر گزار ہیں، لیکن بحالی اور تعمیر نو کی سرگرمیاں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر، جبکہ 80 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، اور سندھ اور بلوچستان کے کچھ اضلاع میں اب بھی سیلاب کا پانی جمع ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ اکتوبر میں ہم نے اپنے شراکت داروں کے ساتھ سیلاب کے نقصانات کا جو تخمینہ لگایا تھا وہ اب 30 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا شکوہ کیا کہ بحران سے نکلنے کے لیے فنڈنگ کا گیپ بہت زیادہ ہے، اور ہمیں تعمیر نو کے لیے فوری طور پر 16 ارب 30 کروڑ ڈالر کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے مزید کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے کئی برس تک عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ واضح رہے کہ جنیوا میں جاری اس کانفرنس سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے علاوہ متعدد ملکوں کے اعلی عہدیداروں نے بھی خطاب کیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پوری دنیا میں بسنے والے ہندوستانی برادری کو ہندوستان کا قومی سفیر قرار دیا۔ اندور میں منعقدہ 17ویں پرواسی بھارتی دیوس یا این آر آئیز ڈے کی مناسبت سے منعقدہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم ہندوستانی برادری کو چاہیے کہ وہ دنیا کو ہندوستان کے بارے میں بتانے کے لیے وقت کو ایک فرصت کے طور پر استعمال کرے۔ اس تقریب میں گیانا کے صدر محمد عرفان علی، سورینا کے صدر چندریکا پرساد سنتوکھی اور ہندوستانی وزیر خارجہ نیز ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ اور گورنر سمیت متعدد اہم شخصیات موجود تھیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری نظام میں سفیر ہوتے ہیں لیکن ہندوستان کے عظیم ورثے میں قومی سفیر ہوا کرتے ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا میں ہندوستان کے بارے میں جاننے کے تعلق سے دنیا کی خواہش کے پیش نظر بیرون ملک مقیم ہندوستانیوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور انہیں چاہیے کہ حقائق کے ساتھ دنیا کو ہندوستان کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے سامراجی طاقتوں کے مفادات کو زبردست دھچکا لگایا ہے اور دنیا پر قبضہ جمانے کا خواب چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ بات ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے تہران میں دفاع مقدس سے متعلق ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جنرل محمد باقری کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے سامراجی طاقتوں کے مفادات پر کاری ضرب لگائی اور دنیا پر قبضہ جمانے کے لیے ان کی تمام تر سرمایہ کاری کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی عظیم قوم کے خلاف تمام تر حربوں اور سازشوں میں ناکام ہو جانے والے دشمن نے اب اس قوم کے خلاف ہائبرڈ جنگ شروع کر دی ہے۔ میجر جنرل باقری نے کہا کہ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ سامراجی ملکوں کے لیڈران کھل کر کسی قوم کے خلاف میدان میں اتریں اور بلووں اور بلوائیوں کی حمایت کا اعلان کریں۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے دشمن کے ہائبرڈ جنگ کے طریقہ کار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سامراجی طاقتوں نے اس میدان میں اپنے تمام قانونی اور بین الاقوامی ہتھ کنڈوں کو استعمال اور اپنے جاسوسی اور انٹیلیجنس اداروں نیز میڈیا وار کے ذریعے ہنگامے کرانے اور ایران کو بدنام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ عراق کے الفت الائنس نے اعلان کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی اپنے خلاف قانونی کارروائی سے خائف ہو کر متحدہ عرب امارات فرار کر گئے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ میں الفت الائنس کے ایک نمائندے علی الجمالی کے حوالے سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی 3 ہفتے قبل عراق سے فرار ہو گئے تاکہ قانونی کارروائی سے بچ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ الکاظمی کا فرار ان کے خلاف دائر کی جانے والی شکایتوں کی حقانیت کو بیان کرتا ہے۔ الفت الائنس کے نمائندے کے مطابق ان پر سرداران محاظ استقامت کے شہید کمانڈروں کے خلاف حملے میں ملوث ہونے کا الزام ہے جس کی بنا پر قانونی کارروائی کے تحت ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی تھی۔ الفت الائنس کے رہنما الجمالی کا کہنا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کے قتل کیس میں امریکی مداخلتوں کے باوجود اس کیس کی کارروائی جلد سے جلد پوری کیے جانے اور مجرموں کو سزائیں دیے جانے میں عراقی پارلیمنٹ کی جانب سے سنجیدگی سے پیروی کیے جانے کی ضرورت ہے۔ الفت الائنس کے رکن سلام حسین نے بھی اس قتل کیس میں مجرموں کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بارے میں پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل پر عمل کرے۔ صوبہ ہلمند کے طلبہ نے برطانوی شاہی خاندان کے رکن شہزادہ ہیری کے ہاتھوں 25 بے گناہ افغان شہریوں کے قتل کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ جنوبی افغانستان کے شہر ہلمند کی ایک یونیورسٹی کے 20 سے زائد شعبوں کے طلبہ نے ایک مظاہرہ کیا اور افغان شہریوں کے خط کے الزام میں برطانوی شہزادے کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے میں شریک ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا کہ ہلمند اور افغانستان کے دیگر علاقوں میں ہیری اور اس کے دوستوں کی بربریت ناقابل قبول ہے اور تاریخ اس جرم کو کبھی بھی فراموش نہیں کرے گی۔ سن 2011 میں برطانوی حملوں میں اپنے خاندان کے 4 افراد سے محروم ہونے والے ایک افغان شہری ملا عبداللہ نے بھی عالمی برادری سے برطانوی شہزادے کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ قابل ذکر ہے کہ برطانوی شہزادے ہیری نے اپنی کتاب میں افغانستان کی جنگ کے دوران 25 افغان شہریوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ فلسطین کی تحریک استقامت کے بہادر نوجوانوں نے غرب اردن میں صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں ایک صہیونی بستی کو اپنی کارروائی کا نشانہ بنایا ہے۔ عبری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں غرب اردن کے شہر الخلیل میں واقع بیت امر میں کرمی تصور نامی صہیونی بستی فلسطینی مجاہدین کی کارروائی کا نشانہ بنی ہے۔ صہیونی بستی کرمی تصور پر اتوار کی رات کارروائی کی گئی۔ اس سے قبل فلسطینی مجاہدین نے الخلیل کے علاقے میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے رام اللہ میں اطارہ گزرگاہ کو اپنے بم حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے صہیونی فوج اور مسلح صہیونیوں کی جانب سے بڑھتی جارحیت اور فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں اپنی جوابی اور انتقامی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں طاقت کا توازن اب فلسطینی مجاہدین کے حق میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے ذریعے مذاکرات کی آڑ میں زیادہ سے زیادہ توسیع پسندانہ اقدامات انجام دیے جانے کے جواب میں فلسطینیوں نے بھی اب صہیونی حکومت کے ساتھ ہر قسم کے مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے صہیونی جارحیت کے جواب میں ہتھیار اٹھا کر جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ غرب اردن میں فلسطینیوں کی تحریک استقامت کے مجاہد سپاہی اپنی جاں فشانی اور مؤثر و جرات مندانہ منہ توڑ جوابی کارروائیاں انجام دے کر غاصب صہیونی حکومت کی جار فوج کے لیے ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے انتہا پسند وزیر اعتمار بن گویر نے اسرائیلی پولیس سربراہ کو مقبوضہ علاقوں کے تمام مقامات سے فلسطینی پرچم اتارنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ صہیونی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے سخت گیر موقف رکھنے والے وزیر بن گویر کی ہدایات کے بعد صہیونی حکومت کے پولیس سربراہ نے بھی محکمہ پولیس کو فلسطینی پرچم اتارے جانے کا حکم جاری کر دیا۔ صہیونی اخبار ہارٹیز نے لکھا ہے کہ بن گویر کی یہ ہدایات آرا نامی علاقے میں صہیونی حکومت کی جیل سے 40 سال بعد کریم یونس کے رہا ہونے کے خوشی میں منائے جانے والے جشن کے موقع پر فلسطینی پرچم لہرائے جانے کی بنا پر دی ہیں۔ بن گویر نے اسی طرح اسرائیلی پولیس سربراہ سے کہا کہ کسی بھی فلسطینی کے لیے کوئی جشن منائے جانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے انتہا پسند وزیر بن گویر نے فلسطینی قیدیوں پر دباؤ بڑھائے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ یمن کی وزارت انسانی حقوق نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ جار سعودی اتحاد کے ہاتھوں جاری یمنی عام شہریوں کا قتل عام بند کرائے۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی وزارت انسانی حقوق نے ایک بیان میں یمن کے نہتے عام شہریوں کے خلاف جار سعودی اتحاد کے وحشیانہ جرائم کی شدید مذمت کی اور زور دے کر کہا ہے کہ یمن کے نہتے عام شہریوں کے وحشیانہ قتل عام پر عالمی برادری خاص طور سے اقوام متحدہ کی خاموشی حیرت انگیز اور دردناک ہے۔ یمن کی وزارت انسانی حقوق نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ جار سعودی اتحاد کے ہاتھوں یمنی عوام کے جاری قتل عام کے بارے میں تحقیقات کرے اور جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دے۔ یمن کی وزارت انسانی حقوق نے اعلان کیا ہے کہ پوری دنیا جان لے کہ اپریل 2020 میں ہونے والی فائر بندی کے بعد سے اب تک سعودی اتحاد کی جاری رہنے والی جارحیت میں 2250 سے زائد یمنی عام شہری مارے گئے ہیں، جبکہ یمن کے نہتے عوام کے خلاف سعودی اتحاد کی جنگ و جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور جارحیت میں مجموعی طور پر اب تک 47,000 افراد خاک و خون میں غلطہ ہو چکے ہیں اور یمنی عوام کے براہ راست محاصرے اور بالواسطہ کارروائیوں کی بنا پر مجموعی طور پر 300,000 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ داعش دہشت گرد گروہ نے شام کے شہر الرقہ کے مغربی علاقے میں فوجی گشتی گاڑی پر حملہ کیا ہے۔ خبروں کے مطابق شامی فوج کی گشتی گاڑی پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں ایک فوجی اہلکار جابحق اور 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ عراق میں موصل اور شام میں الرقہ کو داعش دہشت گرد گروہ سے آزاد کرا لیے جانے کے باوجود اس گروہ کے کچھ عناصر اب بھی مختلف علاقوں میں روپوش ہیں، جن کی خفیہ سرگرمیاں جاری ہیں اور موقع ملنے پر دہشت گردانہ حملہ کرتے رہتے ہیں تاکہ عوام میں خوف و ہراس پیدا اور اس طرح سے اپنے وجود کا اعلان کر سکیں۔ رواں عیسوی سال شروع ہونے کے بعد سے داعش دہشت گرد عناصر نے شام کے مختلف علاقوں من جملہ رقہ، دیر الزور، حما اور حمص کے مختلف علاقوں میں اپنے دہشت گردانہ حملے تیز کر دیے ہیں، جبکہ شام کی مسلح افواج نے بھی دہشت گردوں کے خلاف خصوصی کارروائی کے لیے مختلف علاقوں میں فوجی و بختربند گاڑیاں اور فوجی گشتی دستے تعینات کر دیے ہیں۔ بحرین کے ایک ذریعے نے الجو جیل میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ برتے جانے والے ناروا سلوک اور 14 قیدیوں کو شدید ایذائیں پہنچائے جانے کی خبر دی ہے۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بحرین کی الجو قید خانے کے جیلر کا کہنا ہے کہ اس جیل میں بند قیدیوں کے ساتھ پرتشدد رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور انہیں شدید شکنجے دیے جا رہے ہیں۔ بحرین کے ذریعے نے امید ظاہر کی ہے کہ سیاسی قیدیوں کی ناگفتہ بہی صورتحال سے بین الاقوامی اداروں کو باخبر کیے جانے سے سیاسی قیدیوں کو ایذا رسانی سے بچایا جا سکتا ہے۔ بحرین کی آل خلیفہ حکومت اپنے مخالفین کی سرکوبی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہیں جیلوں میں بند اور ان کی ایذا رسانی میں مصروف ہے، جبکہ بحرین کے مخالفین حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف اور اپنے ملک میں جمہوری نظام حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اسی مطالبے کو لے کر وہ پرامن مظاہرے بھی کر رہے ہیں، جنہیں آل خلیفہ حکومت کے سیکورٹی اہلکار جیلوں میں قید کر کے وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ آل خلیفہ حکومت نے انسانی حقوق کی وسیع خلاف ورزی اور عوام کے مسلمہ قانون مطالبات نظر انداز کرنے کے ساتھ بحرین کو انسانی حقوق کی وسیع خلاف ورزی کے ایک مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، گرد و پیش میں ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر۔ اور گرد و پیش میں اب سیاسی گفتگو، اور آج کی سیاسی گفتگو میں یمن کی صورتحال پر ہم اپنے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے بات چیت کریں گے، جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سامعین، اطلاعات ہیں کہ یمن میں جنگ بندی کے امکانات روشن ہو رہے ہیں، تو ڈاکٹر راشد صاحب، اس تناظر میں انصار اللہ اور سعودی حکام کے درمیان مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جو یمن سے خبریں موصول ہو رہی ہیں تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خطے کی ایک طویل ترین جنگ، جو 8 سال تقریباً اس کو ہو گئے ہیں، اس کے شاید ایک فیصلہ کن موڑ پہ پہنچنے والی ہے۔ اور تھوڑا سا اگر ہم اس جنگ کے عنوان سے اور جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پہ اگر ایک تھوڑا سا ہم ایک 2 ہفتے کی پچھلی جو صورتحال ہے اس کو زیر بحث لاتے ہیں، تاکہ اندازہ ہو کہ سعودی عرب کیوں مجبور ہوا کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آئے، یا کسی حد تک آئندہ کے عنوان سے جنگ بندی پہ گفتگو کرے۔ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہے کہ تقریباً 3 ماہ پہلے جو جنگ بندی پہلے سے چل رہی تھی اس کا خاتمہ ہوا, اور اس تین گزشتہ تین ماہ میں نہ جنگ نہ امن والی صورتحال تھی, اور یہ وہ کیفیت تھی کہ جو کسی کے فائدے میں ہو نہ ہو لیکن اہل یمن کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا, کہ وہ بظاہر جنگ بھی نہیں ہے اور امن بھی نہیں تھا, ہر وقت خطرہ بھی تھا کہ کسی وقت جنگ بھی ہو سکتی ہے, اور بظاہر یہ تھا کہ جنگ بھی نہیں ہے. تو اس گومگو کی حالت میں جب جنگی صورتحال ہو جائے تو اس سے جو متاثرہ ملک یا افراد یا سرزمین ہوتی ہے وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے. تو اس صورتحال میں انصار اللہ نے بڑا ایک سخت بیان دیا کہ ہم اس صورتحال کو قبول نہیں کریں گے, نہ جنگ نہ صلح, یا جنگ کریں یا صلح کریں, یہ درمیان میں والی جو صورتحال ہم اس کو برداشت مزید نہیں کریں گے. تین ماہ تک ہم نے بڑی مشکل سے اس پہ صبر کیا ہے. بہرحال جب انصار اللہ نے اس اعلان کیا تو پورے یمن کے اندر ایک بہت بڑی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عوامی موومنٹ شروع ہو گئی, اور وہ علاقے بھی کہ جو بظاہر پرو سعودین یا پرو متحدہ امارات کے سمجھے جاتے تھے, وہاں پہ بھی لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا کہ اس کو کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. اور دوسرا, خود سنا کے اندر تو بہت بڑے مظاہرے ہوئے, سنا کے ارد گرد کے جو انصار اللہ کے زیر انتظام علاقے تھے وہاں پہ عوام نے جو, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی نعرہ جو اس کمپین کے اندر یا اس احتجاج کے اندر لگایا, انہوں نے کہا کہ یہ محاصرہ بھی جنگ ہے, یعنی انہوں نے اس موجودہ کیفیت کو بھی جنگ قرار دیا. اور سامعین اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے یمن کا زمینی, فضائی, سمندری اور فضائی ہر طرح سے محاصرہ کیا ہوا ہے, اور اس محاصرے کی وجہ سے بہت زیادہ اہل یمن کو نقصان اٹھانا پڑا ہے. اور جو خود یونائٹڈ نیشن کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق جنگ میں تو 47,000 افراد کام آئے, یعنی سعودی اور امارات اور ان کے اتحادیوں کے حملوں سے تقریباً 47,000 افراد جو ہیں وہ جان بحق ہوئے ہیں, لیکن محاصرے کی وجہ سے جو افراد جان بحق ہوئے ہیں ان کی تعداد 3,00,000 سے زیادہ ہے. اب یہ سوال ہے کہ محاصرے کی وجہ سے کیسے, تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میڈیسن کی وجہ سے, خوراک کی کمی کی وجہ سے, وباؤں کی وجہ سے, اور صحت عامہ کی بنیادی سہولیات فراہم نہ ہونے کی وجہ سے, خطرناک بیماریوں کو دوسرے ممالک میں منتقل نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی مریض بھی دنیا سے چلے گئے. تو یہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے یہ تقریباً 30,000 کے معاف کیجیے گا 3,00,000 سے زیادہ بنتی ہے. اور اس 3,00,000, بلکہ ایک فگر میں دیکھ رہا تھا 3,70,000 کی تعداد ہے, اور اس میں سے 70% جو ہیں وہ متاثر ہیں بچے ہیں جن کی ایج 5 سال سے کم ہے. اب یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ بندہ جب اس کو سنتا ہے کہ ایک 8 سال سے ایک جنگ جاری ہے, اور اس جنگ کے نتیجے میں اس انداز سے غریب ملک کا اور ان کی عوام کا استحصال ہو رہا ہے, اور اس میں بڑی طاقتیں بھی ساتھ ہیں, عالمی ادارے بھی خاموش ہیں, علاقائی ممالک بھی, اسلامی جمہوریہ ایران اور بعض استقامت کے بلاک کی طرف سے جو آوازیں ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی اس پہ بول بھی نہیں رہا. لیکن اب جب انصار اللہ نے یہ بیان دیا کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے, عوامی مظاہرے بھی ہوئے, تو اس کے نتیجے میں بن سلمان جو اس وقت سعودی عرب کے کرتا دھرتا تو وہی ہیں, والد ان کے بے شک بادشاہ ہیں, شاہ ہیں سلمان, لیکن پورے کا پورا اختیار جو ہے وہ سلمان, یعنی بن سلمان کے ہاتھ میں, محمد بن سلمان کے. تو آخری خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کچھ باتیں آگے چلی ہیں, ان میں جو ثنا کی طرف سے, یعنی انصار اللہ کی طرف سے جو شرائط پیش کی گئی ہیں اس جنگ کے خاتمے کے لیے, وہ 4 بنیادی شرائط ہیں جو پیش کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ فوری طور پہ محاصرہ ختم کیا جائے, دوسرا یہ کہ یمن کے جو اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اس کو ختم کیا جائے, تیسرا یہ کہ اس جنگ کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کا تاوان ادا کیا جائے, اور چوتھا یہ کہ جتنی بیرونی فورسز یمن کے کسی علاقے میں موجود ہیں ان کو یہاں سے چلے جانا چاہیے. اب یہ 4 بنیادی مطالبے کہہ لیں, اور اس میں کچھ عالمی طاقتیں کہہ لیں یا عالمی ادارے اگر ضمانت دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو بقول انصار اللہ کے ہم صلح کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں. اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ خود بن سلمان کے لیے بھی ایک مشکل سی صورتحال بن رہی ہے. بن سلمان یا سعودی عرب کا ایک رقیب علاقے میں قطر ہے. قطر نے کامیاب فٹ بال کا ورلڈ کپ کرا کے گویا خطے کے اندر اپنی سیاسی اور اقتصادی برتری کو ثابت کر دیا ہے. اب سعودی عرب کے لیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قطر سعودی عرب کے مقابلے میں چھوٹا ملک بھی ہے, اور سعودی عرب کا جو روب دبدبہ پورے عرب ممالک میں ہے, یا خلیج فارس تعاون کونسل کے اندر ہے یا عرب لیگ کے اندر ہے, تو وہ سب میں سعودی عرب ہمیشہ غالب رہا ہے. لیکن اس فٹ بال کے ورلڈ کپ کے بعد ایسے لگتا ہے کہ قطر جو ہے وہ عرب دنیا کو اس نے لیڈ کرنا شروع کر دیا ہے. تو بعض تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ بن سلمان کے کان میں یا ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو جنگ میں الجھا دیا ہے, اور تم تو نقصان اور گھاٹے کا تم نے سودا کیا ہے. اور قطر نے ایک عالمی ورلڈ کپ منعقد کر کے معاشی فوائد بھی استعمال کیے ہیں اور سیاسی فوائد بھی استعمال کیے ہیں, تو تمہیں بھی بجائے جنگ کی طرف جانے کے اس طرح کے اقدامات کی طرف بڑھنا چاہیے, تاکہ جنگ کی بجائے اقتصاد میں فائدہ ہو, سیاست میں فائدہ ہو, تمہارے ملک کا جو امیج ہے وہ بہتر ہو. تو اس لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ بن سلمان کسی حد تک یمن کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے آمادہ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جن قوتوں نے, بالخصوص اسرائیل اور امریکہ نے سعودی عرب کو اس جنگ میں دھکیلا تھا, دھکا دیا تھا, وہ اب کتنے مؤثر ہیں, اور بن سلمان ان کی بات مانے گا یا اپنے ملک کی سیاسی اقتصادی اور سفارتی پوزیشن کو دیکھے گا. اب یہ فیصلہ جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن صورتحال جلدی سامنے آ جائے گی.
بہت شکریہ ڈاکٹر راشد صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہیں کچھ نعت یا اشعار.
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے, جو لے شفاعت کا, جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے. ہے سے سنا ہے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 19/10/16 اور 9 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سولہ جمادی الثانی سن 421 ہجری قمری کو اندلس کے مشہور شاعر اور کاتب ابن دراج قسطلی نے وفات پائی. وہ 347 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے. ابن دراج اپنے زمانے کے بڑے شعرا میں شمار ہوتے تھے اور انہوں نے 4 صدی ہجری قمری کے اواخر اور 5 صدی ہجری کے اوائل میں عربی شاعری کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا. اندلس میں انہوں نے عربی شاعری میں نئے اسلوب کی بنیاد رکھی. ان کی شاعری ادبی اہمیت رکھنے کے علاوہ اس زمانے کے ہسپانیہ کے واقعات سے آگاہ ہونے کا ایک اہم ذریعہ بھی شمار ہوتی ہے. نو جنوری سن 1768 عیسوی کو فرانس کے انقلابی سردار لازار ہوش پیدا ہوئے. انہوں نے انقلاب فرانس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. لازار ہوش کی اصل شہرت مہاجرین کے نام سے مشہور انقلاب فرانس کے مخالفین کو کچلنے کی وجہ سے ہے. برطانیہ بھاگ جانے والے مہاجرین برطانیہ کی مدد سے جون 1795 میں فرانس کے مغربی ساحلوں پر اترے تاکہ جمہوری نظام کا خاتمہ کر سکیں, لیکن انقلاب کے حامیوں نے لازار ہوش کی قیادت میں انہیں شکست دی. لازار ہوش کا 1797 میں صرف 29 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. نو جنوری سن 1841 عیسوی کو ڈاکٹر جان گل کرسٹ کا انتقال ہوا. وہ 1769 میں ایڈمبرا میں پیدا ہوئے, جہاں انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی اور 1782 میں ہندوستان چلے گئے. گل کرسٹ بے حد ذہین اور دور اندیش تھے. بمبئی کے ساحل پر قدم رکھتے ہی انہوں نے اس حقیقت کو محسوس کر لیا کہ جب تک وہ ہندوستانی زبان پر مکمل عبور حاصل نہ کریں گے, اس وقت تک وہاں کی زندگی سے لطف اندوز نہ ہو سکیں گے. انہوں نے اپنی طبی پریکٹس چھوڑ کر لسانیات میں مہارت حاصل کرنی شروع کر دی. 3 سال کی قلیل مدت میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہندوستانی زبان پر عبور حاصل کر لیا, بلکہ ہندوستانی زبان کی قواعد اور لغت پر ایک کتاب کے لیے خاصا مواد بھی اکٹھا کر لیا. اس دوران وہ غازی پور میں مقیم رہے اور یہیں ان کی پہلی کتاب ہندوستانی لغت چھپ کر منظر عام پر آئی. ان کی تصنیف تالیف یا ترجمہ شدہ کتابوں کی تعداد 60 سے زیادہ تھی. 9 جنوری سن 1992 عیسوی کو گھنی کے تحریک آزادی کے رہنما احمد سکو تورے پیدا ہوئے۔ وہ نوجوانی سے ہی فرانسیسی سامراج سے اپنے ملک کی آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے تھے۔ احمد سکو تورے سن 1952 عیسوی میں گھنا کے ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر بنے اور انہوں نے اپنے پرامن جدوجہد آزادی کو جاری رکھا۔ بلاخر سن 1958 عیسوی میں آزاد ہو گیا اور اس کے 1 سال کے بعد احمد سکو تورے کو ملک کی صدارت کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ وہ 1984 میں اپنے انتقال تک مسلسل 5 بار صدر کے عہدے پر رہے۔ سکو تورے نے گنی میں ایک پارٹی بنائی تھی جس کے صدر وہ خود تھے اور خارجہ پالیسی میں کمیونسٹ ممالک کی طرف رجحان رکھتے تھے، لیکن 1970 کے عشرے کے اواخر میں انہوں نے اسلامی ممالک سے قربت کی پالیسی اختیار کر لی تھی۔ نو جنوری 1964 عیسوی کو نہر پاناما کے علاقے میں امریکی پرچم لہرائے جانے کی وجہ سے پاناما میں زبردست شورشوں کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس ملک کے کچھ لوگ امریکی فوج کے ہاتھوں ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران پاناما کے 134 علاقے میں فوجی اڈے قائم کیے اور عملاً اس ملک پر فوجی قبضہ کر لیا۔ سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ نوزدہ دہ سن 1395 ہجری شمسی کو آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ ان کو اسلامی جمہوریہ ایران کی چند با اثر ترین سیاسی شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آیت اللہ رفسنجانی 3 شہریور سن 1313 ہجری شمسی کو رفسنجان کے ایک گاؤں بہرمان میں نسبتاً ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 40 ہجری شمسی کے عشرے کے شروع میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے حوضۂ علمیہ قم تشریف لے گئے اور وہاں پر پہلوی شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد میں شریک ہو گئے۔ پہلوی شاہی حکومت کے دور میں آیت اللہ رفسنجانی حکومت مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے کئی بار جیل بھی گئے، لیکن اپنی حکومت مخالف سرگرمیوں کو ترک نہیں کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ رفسنجانی کئی بار پارلیمان کے اسپیکر منتخب ہوئے تھے اور 1989 اور 1993 میں 2 بار لگاتار صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ 1376 ہجری شمسی سے اپنی وفات تک تشخیص مصلحت نظام کونسل کے صدر تھے اور سن 2007 سے 2011 تک مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے بھی صدر تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین آپ پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آس پاس۔
عزیز سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم عراق میں گزشتہ سال کے دوران رونما ہونے والے واقعات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزرے ہوئے سال یعنی سن 2022 میں عراق میں متعدد تبدیلیاں رونما ہوئیں جو خاص طور پر سیاسی میدان میں بہت اہم تھیں، کہ جن میں سے بعض اہم تبدیلیوں کا ہم یہاں پر جائزہ لیں گے۔ عراق میں اکتوبر سن 2021 میں پارلیمانی انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں صدر دھڑے کو اکثریتی ووٹوں سے کامیابی حاصل ہوئی۔ عراقی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس 9 جنوری سن 2022 کو منعقد ہوا۔ درحقیقت عراق کے سیاسی گروہوں کے درمیان اختلافات اس بات کا سبب بنے کہ پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس تقریباً 3 ماہ کی تاخیر سے منعقد ہوا۔ عراقی پارلیمنٹ کے نئے اراکین نے پہلے اجلاس میں محمد حلبوسی کو 200 ووٹوں کے ذریعے اکثریت سے کامیابی سے ہمکنار کیا، جبکہ محمود المشہدانی کو ان کے مقابلے میں صرف 14 ہی ووٹ ملے، اور الحلبوسی دوسری بار اس ملک کی پارلیمنٹ کے اسپیکر منتخب ہو گئے۔ اس سے پہلے اجلاس میں یہ بھی معین ہو گیا کہ صدر مملکت کا تعین اور بڑے فریکشن کی تشکیل کا عمل آسانی سے ممکن نہیں ہو سکے گا، اور عملی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو گئی۔ عراق کے صدر دھڑے نے مقتدا صدر کی قیادت میں محمد حلبوسی کی پارٹی التقدم الائنس اور کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ اتحاد قائم کر کے نئے صدر اور وزیر اعظم کو متعارف کرایا۔ تاہم عراق کے شیعہ کوآرڈینیشن فریم ورک نے اس انتخاب کی مخالفت کی، اور عملی طور پر عراق سیاسی تعطل سے دوچار ہو گیا۔ واضح رہے کہ عراق میں صدر کا انتخاب 329 ارکان پر مشتمل پارلیمنٹ کے 2/3 مثبت ووٹوں سے عمل میں آتا ہے۔ عراق کا صدر کردوں میں سے منتخب ہوتا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی، جس نے پارلیمنٹ میں 31 نشستیں حاصل کی تھیں، اس نے اپنے پارٹی سے نئے صدر کو متعارف کرانے کا دعویٰ کر دیا، لیکن پیٹریاٹ یونین آف کردستان صدر کو متعارف کرانا اپنا حق سمجھ رہا تھا۔ ڈیموکریٹ پارٹی نے ہوشیار زیباری کو صدارتی عہدے کے لیے نامزد کیا، لیکن اس انتخاب کے صدر دھڑے نے بھی مخالفت کر دی، کہ جس نے بارزانی سے اتحاد کیا تھا۔ ہوشیار زیباری کے انتخاب کے خلاف احتجاج کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہوشیار زیباری کا عراقی پارلیمنٹ نے 2016 میں مواخذہ کیا تھا، اور بڑے پیمانے پر مالی بدعنوانی کے الزام میں ان کو وزارت خزانہ سے برطرف کیا گیا تھا۔ عراق کے آئین کے مطابق صدارتی عہدے کے لیے نامزد امیدوار کو معروف اور نیک نام اور سیاسی تجربے کا حامل ہونا چاہیے، اور وہ ایسی فرد ہو کہ سبھی عراق کی راہ میں اس کی دیانت اور ایمانداری اور صداقت کی گواہی دیں۔ ناقدین کا خیال ہے کہ بدعنوانی سے مقابلہ عراق کے موجودہ حالات میں ایک خاص اور فوری ضرورت ہے، اور جو شخص بدعنوانی کے معاملات میں ملوث ہونے کے باعث اپنے عہدے سے برطرف کیا جا چکا ہے، اسے دوبارہ صدر نہیں بننا چاہیے، بلکہ ایسا صدر ہو جو بدعنوانی کے خلاف مقابلے کا مدعی ہو۔ اسی بنا پر ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہوشیار زیباری کو وفاقی سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا، اور عراقی پارلیمنٹ کے پریزیڈیم نے صدارتی امیدواروں کے دوبارہ رجسٹریشن کا اقدام کیا۔ عراق کی پارلیمنٹ میں بڑے پارلیمانی دھڑے کی تشکیل کے معاملے میں شیعہ کوآرڈینیشن فریم ورک اور صدر تحریک کے درمیان اختلاف ہو گیا اور صد دھڑے نے شیعہ کوآرڈینیشن فریم ورک کے ساتھ اتحاد پر اتفاق نہیں کیا۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ میں بڑے دھڑے کی تشکیل کے لیے 165 نمائندوں کی ہمراہی ضروری ہوتی ہے، لیکن جب تک صدارتی عہدے کے لیے فرد کا انتخاب عمل میں نہ آ جائے اس وقت تک نئے بڑے پارلیمانی دھڑے کی تشکیل اور نئے وزیر اعظم کو متعارف کرانا ممکن نہیں ہے۔ اسی سبب سے عراق میں سیاسی تعطل جاری رہا۔ مقتدیٰ صدر نے اقتدار کو منظم کرنے میں ناکامی کے بعد ایک ٹویٹ میں حکومت کی تشکیل سے عارضی طور پر علیحدگی اختیار کر لی اور اعلان کیا کہ وہ صد دھڑے کی شمولیت کے بغیر عراق کے سیاسی گروہوں کو تقریباً 40 دن کا وقت دے رہے ہیں تاکہ وہ قومی اکثریت کی حکومت تشکیل دیں۔ تاہم شیعہ کوآرڈینیشن فریم ورک بھی اس 40 دن کی مدت میں کابینہ کی تشکیل میں ناکام رہا۔ ایک بیان میں مقتدیٰ صدر نے 40 دنوں کے اندر حکومت تشکیل دینے میں شیعہ کوآرڈینیشن فریم ورک کی ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے عراقی پارلیمنٹ کے آزاد نمائندوں سے کہا کہ وہ 15 دنوں کے اندر نئی حکومت تشکیل دیں، لیکن یہ نمائندے بھی ناکام رہے۔ مزید برآں سیاسی تعطل کے تسلسل کے ساتھ مقتدیٰ صدر کی درخواست پر اس تحریک کے نمائندوں نے پارلیمنٹ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مقتدیٰ صدر نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ سیاسی منظرنامے سے دستبردار ہو رہے ہیں، تاہم مقتدیٰ صدر کے ماضی اور پس منظر کے پیش نظر ان کے اس اقدام پر کسی کو یقین نہیں آیا۔ مقتدیٰ صدر کے نمائندوں کی دستبرداری کے ساتھ ہی عراقی آئین کے مطابق پارلیمنٹ میں ان کی نشستیں ان لوگوں کو دی گئیں جنہوں نے اپنے حلقے میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد شیعہ کوآرڈینیشن فریم ورک سے وابستہ تھے، لہذا شیعہ کوآرڈینیشن فریم ورک کو ایک بڑی پارلیمانی پارٹی کے طور پر متعارف کرایا گیا اور بڑے پارلیمانی دھڑے کی تشکیل کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی صدر کی تحریک نے قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کے انعقاد پر اصرار کیا، جس کا عراقی گروہوں نے خیر مقدم نہیں کیا، جن میں صدر کو 2 سابق اتحادی کردستان ڈیموکریٹک پارٹی اور التقدم سنی اتحاد شامل ہیں۔ اسی وجہ سے صدر تحریک کی طرف سے سڑکوں پر کیمپنگ کی تجویز پیش کی گئی اور اس پر عمل درآمد کیا گیا، جس کے نتیجے میں کئی ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے اور صد دھڑے کے حامیوں نے صدارتی محل اور عراقی پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعات شیعہ رابطہ کاری فریم ورک کی جانب سے شیعہ محمد السوڈانی کو اپنا مجوزہ وزیر اعظم نامزد کرنے کے بعد سامنے آیا، جس کی مقتدیٰ صدر اور ان کے حامیوں نے مخالفت کی۔ سامعین، پروگرام آس پاس آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پارلیمنٹ تحلیل نہ کرنے پر عراق کی سپریم جوڈیشل کونسل کے اقدام سے ناراض صدر تحریک نے سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف دھمکیاں دی. اس کے جواب میں عراق کی سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی اعلان کیا کہ وہ بعض سیاسی دھڑوں اور ان کے حامیوں کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف اس کونسل اور وفاقی عدالت کی سرگرمیاں احتجاجاً معطل کر دے گی. سپریم جوڈیشل کونسل کی دھمکی کو عراقی گروہوں اور شخصیات کی طرف سے وسیع رد عمل کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے اسے ملک میں قانونی اداروں کی تباہی قرار دیا. تاہم سڑکوں پر کیمپنگ کا تسلسل اس حد تک پہنچ گیا کہ عراقی باشندوں کی ایک تعداد اس کی بھیٹ چڑھ گئیں اور جھڑپوں میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے. ان واقعات کے بعد عراقی شیعوں کے مرجع تقلید آیت اللہ سید کاظم حسینی حائری نے 29 اگست کو ایک بیان میں اعلان کیا کہ وہ جسمانی معذوری اور بیماری کی وجہ سے مرجعیت سے دستبردار ہو رہے ہیں. آیت اللہ حائری جو کہ سر دھڑے کے حامیوں کے ایک بڑی تعداد کے مرجع تقلید تھے نے اس بیان میں عراق میں آشوب اور بدامنی پیدا کرنے پر مقتدی صدر کے حامیوں کے اقدامات پر تنقید کی اور اعلان کیا کہ شہید صدر رحمت اللہ علیہ کے دو فرزندوں سید محمد باقر صدر اور سید محمد صادق صدر کے پیروکاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جان لیں کہ جب تک ان دونوں شہدا سے دوستی، ان پر ایمان اور عمل صالح اور صحیح معنوں میں ان کی روش اور ان کے اہداف کہ جن مقاصد کے لیے وہ شہید ہوئے کہ ہم آہنگ نہ ہوگی تو یہ کفایت نہیں کرے گی، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان دونوں شہدا کے لیے صرف دعوے یا رشتہ داری کافی نہیں ہے، اور جو شخص ان دو شہدا کے نام پر امت اور فرزندان توحید کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرے یا ان دونوں شہدا کے نام پر درجہ اجتہاد یا قیادت کی ذمہ داری سنبھالے جبکہ اس کے پاس اجتہاد جیسی دیگر شرائط نہ ہوں تو وہ ہرگز صدری نہیں ہوگا، چاہے وہ ایسا دعویٰ بھی کرے یا ان سے کوئی رشتہ داری ہی کیوں نہ رکھتا ہو. اس بیان پر مقتدی صدر نے فوری رد عمل ظاہر کیا اور صدر تحریک کے رہنما نے ایک بیان میں آیت اللہ حائری پر کڑی تنقید کرتے ہوئے عراق کے سیاسی منظرنامے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا. دریاسنا ایک اور بیان میں مقتدی صدر نے عراقی عوام سے معافی مانگی اور اپنے حامیوں کے احتجاج کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا. جیسے جیسے بدامنی کم ہوئی عراق میں سیاسی ہلچل میں اضافہ ہو گیا. عراقی پارلیمانی انتخابات کے 1 سال اور 3 دن کے بعد دو اہم کرد جماعتوں کے درمیان طویل تنازعات کے باوجود بالآخر 13 اکتوبر کو ملک کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے اجلاس منعقد ہوا. عراقی پارلیمنٹ میں صدر کا انتخاب 2 مراحل میں ہوا. پہلے مرحلے میں کسی کو بھی صدر منتخب نہ کیا جا سکا، جس کے بعد اسپیکر نے اعلان کیا کہ دوبارہ ووٹنگ میں جو بھی امیدوار زیادہ ووٹ لے گا وہ کامیاب قرار پائے گا. عراقی پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے دوسرے مرحلے میں حاصل ہونے والے تمام ووٹوں کی گنتی کے بعد عبداللطیف رشید 162 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور برہم صالح کو 99 ووٹوں کے ساتھ مقابلے سے ہٹا کر باضابطہ طور پر عراق کے صدر بن گئے. اس کے بعد عراق کے نئے صدر عبداللطیف رشید نے محمود شیعہ السودانی کو کابینہ کی تشکیل کا کام سونپا. شیعہ السودانی عراق کی نئی کابینہ بنانے میں کامیاب ہو گئے اور ملک 13 ماہ سے جاری سیاسی تعطل سے نکل گیا. عراق میں سن 2022 میں بعض دیگر اہم واقعات بھی رونما ہوئے، جن میں عراقی پارلیمنٹ کے توسط سے تاریخ ساز قانون میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کو جرم قرار دیتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والے پر سزائے موت یا عمر قید کی سزا کا اعلان کیا گیا. اطلاعات کے مطابق عراق کی پارلیمان میں ایک قانون کی منظوری دی گئی جس کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا جرم ہو گیا. واضح رہے کہ اسرائیل کے ساتھ بعض عرب ملکوں کے تعلقات کو بحال کرنے اور معمول پر لانے کا عمل ستمبر 2020 میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی اور یہاں تک کہ ٹرمپ کے توسط سے زبردستی اور جبر کے ذریعے شروع کرایا گیا۔ سن 2020 میں چار ممالک متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان کے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات بحال ہو گئے۔ صہیونی حکومت نے پچھلے دو برسوں میں ان عرب ممالک کو، جو کہ مزاحمت کے محور کے لیے اہم ہیں، کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں انجام دیں۔ عراق اور لبنان دو ایسے ممالک ہیں جن پر صہیونی حکومت اور بعض علاقائی اور غیر علاقائی ملکوں نے تعلقات معمول پر لانے کے لیے اپنی توجہ مرکوز کی۔ عراقی علاقے کردستان کے دارالحکومت اربیل میں اکتوبر سن 2021 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی حمایت میں ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ اجلاس اربیل میں نیو یارک پیس کمیونیکیشن سینٹر کے تھنک ٹینک کی پہل پر منعقد ہوا۔ ساتھ ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی مخالفت میں عراقی اقتدار کے ڈھانچے میں اختلافات پیدا کرنے اور اس سلسلے میں بعض عراقی حکام کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تاہم ان کوششوں کے باوجود عراق اور لبنان اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکے۔ ان دونوں ملکوں میں مزاحمتی گروہوں کی مضبوط موجودگی، نیز ان دونوں ملکوں میں سول سوسائٹی اور عوام کا کردار، صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے منصوبے کی ناکامی کی بنیادی وجہ ہے۔ اس سلسلے میں عراقی پارلیمنٹ نے ایک مسودہ قانون کی منظوری دی جس میں اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات کو معمول پر لانے اور قائم کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزائے موت معین کی گئی ہے۔ اس قانون کے مطابق ان کمپنیوں اور اداروں کے ساتھ کسی بھی طرح کا رابطہ اور لین دین ممنوع قرار دیا گیا۔ جو غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہوں یا اس کی حمایت اور اس سے رابطے میں ہوں۔ عراقی پارلیمنٹ نے تاکید کی کہ یہ قانون کسی بھی فریق کو جو صہیونی غاصب حکومت کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے عبرتناک سزا دے گا۔ اس قانون کا مقصد عراقی قوم کے بچوں کے درمیان صفوں میں اتحاد اور اس ملک کے قومی اور اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا اور ان تمام لوگوں کے لیے راستے بند کرنا ہے جو قابض حکومت کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے علاوہ عراقی وزارت ثقافت، سیاحت اور نوادرات نے بھی ایک بیان جاری کیا اور اعلان کیا کہ فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے ثقافتی ہفتہ منعقد کیا جائے گا اور اس قانون کے مسودے کی حمایت کے لیے کہ جو قابضین کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو جرم قرار دیتا ہے سیمینار منعقد کیے جائیں گے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہی پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلے بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ارنا نیوز: ملک کے حالیہ فسادات میں غیر ملکی دشمن کا ہاتھ پوری طرح واضح ہے، رہبر انقلاب اسلامی۔ سحر نیوز: مسجد الاقصی کی بے حرمتی پر اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس۔ ہندوستان کے اخبار آگ کی سرخی، ہندوستان کی تیز رفتار ترقی بے مثال، جے شنکر کا غیر مقیم ہندوستانی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے ملکی اقدار و روایات کے فروغ پر زور، پاکستان کے اخبار جنگ نے سرخی لگائی ہے، پاکستان کی امداد دنیا کا امتحان، اور اخبار انقلاب کی سرخی ہے کہ چین میں کورونا پابندیوں کے خلاف احتجاج، پاکستان کے اخبار ایکسپریس کی سرخی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست نمٹا دی، اور ہندوستان کے اخبار نیوز 18 کی سرخی ہے کہ جموں کشمیر کے سری نگر میں ہو سکتا ہے G20 کا صدارتی اجلاس، عالمی سطح پر بدگمانیاں دور کرنا مقصد، اور سامنا پیش ہندوستان اور پاکستان کے بعض اخبارات کی اداریوں اور مقالات سے اقتباس، پاکستان کے اخبار جنگ کے اداریے کا عنوان ہے معیشت پر قوم کو اعتماد میں لیجئے، اخبار لکھتا ہے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بلا شبہ کئی سال سے جاری معاشی زبوں حالی ہے جب اپنی آخری انتہا پر نظر آتی ہے، صورتحال کے بنیادی اسباب میں سابقہ حکومت کی ناقص معاشی پالیسیاں، کووڈ کے عالمی وبا اور پھر موجودہ دور حکومت پر رونما ہونے والے ملگیر سیلاب کی تباہ کاریاں شامل ہیں، ان حالات کے باعث آئی ایم ایف اور سابقہ حکومت کے معاہدے کے تحت نہایت سخت شرائط پر قرض کا حصول ہماری ناگزیر مجبوری بن گیا ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں مہنگائی کا سیلاب بے لگام ہو چکا اور کم آمدنی والے طبقات تو کیا اعلی متوسط طبقوں کے لیے بھی ضروریات زندگی کا پورا کرنا روز بروز دشوار تر ہوتا جا رہا ہے، وزیر اعظم نے دو روز پہلے آئی ایم ایف کی سربراہ کو قرض کی نئی قسط کے لیے تمام شرائط کی تکمیل کی یقین دہانی کرائی، جبکہ وزیر داخلہ نے متنبع کیا کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے سے مشکلات بڑھیں گے لیکن اس سے قرض لینا اس بنا پر ضروری ہے کہ اس کے بغیر دوست ممالک بھی مالی تعاون پر تیار نہیں، ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی ہر ممکن سعی کر رہی ہے لیکن تحریک انصاف کی قیادت اس کوشش میں ہے کہ ملک دیوالیہ ہو جائے اور اس کے لیے اس کی جانب سے مسلسل ملک کے دیوالیہ ہونے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن موجودہ حکومت پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کوشاں ہے اور پوری امید ہے کہ یہ کوششیں بار آور ہوں گی، تاہم معاشی ابتری کا مزید مظاہرہ اس شکل میں ہو رہا ہے کہ ڈالر کی قدر پر کوئی کنٹرول باقی نہیں رہ گیا ہے جبکہ ملک میں ڈالر کے ذخائر بھی مسلسل کم ہوتے جا رہے ہیں، تازہ ترین عدد و شمار کے مطابق امارات کے دو بینکوں کو تقریباً 1.25 ارب ڈالر کا قرض واپس کیے جانے کے بعد اسٹیٹ بینک کے پاس اب صرف 4.5 ارب ڈالر باقی رہ گئے ہیں جو ایک ماہ کی ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کافی نہیں، تاہم وزیر خزانہ کہنا ہے کہ کمرشل بینکوں کے پاس موجود 6 ارب ڈالر بھی پاکستان ہی کے ہیں اور اس طرح ملک میں موجود ڈالروں کی اصل مالیت 4.5 ارب نہیں بلکہ 10.5 ارب ہے، معیشت کی مسلسل ابتری نے جو عمومی بے اعتمادی پیدا کر دی ہے اس کے ازالے کے لیے ضروری ہے کہ ان سوالوں کا جواب مہیا کر کے قوم کو اعتماد میں لیا جائے، اور اب روزنامہ انقلاب کا یہ مضمون، اپنی سرزمین غیر ملکی یونیورسٹیاں، مضمون نگار لکھتا ہے کہ سرزمین ہند پر غیر ملکی یونیورسٹیوں مثلاً ییل، آکسفورڈ اور اسٹینفورڈ کی شاخیں قائم کرنے کی تجویز تاکہ ہندوستانی طلبہ اپنے ہی ملک میں ان غیر ملکی یونیورسٹیوں سے استفادہ کریں اور بڑے خرچ سے بچتے ہوئے ان کی ڈگریاں گھر بیٹھے حاصل کریں، بظاہر دلخوشکن معلوم ہوتی ہے مگر کیا یہ حقیقتاً اتنی دلخوشکن ہے، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC کی تجویز جب حتمی شکل اختیار کر لے گی تب اسے ایوان پارلیمان میں پیش کیا جائے گا تاکہ قانون بن سکے، مضمون نگاہ لکھتے ہیں کہ سلسلے میں ہمارے معروضات حسب ذیل ہیں، کیا غیر ملکی یونیورسٹیوں کو اپنی سرزمین پر آنے کی دعوت دے کر ہم ہندوستانی یونیورسٹیوں کے لیے غیر ضروری مقابلہ آرائی پیدا نہیں کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک کی یونیورسٹیوں کا تعلیمی معیار بلند کرنے پر غور کیا جاتا، ان یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلبہ کی علمی لیاقت میں اضافے کی بابت سوچا جاتا تاکہ وہ ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں میں ملازمت پانے کے قابل بنتے، دیسی یونیورسٹیوں کو زیادہ سے زیادہ وسائل فراہم کیے جاتے، ان کا انفراسٹرکچر بہتر بنایا جاتا اور انہیں غیر ملکی طلبہ کے لیے قابل رشک بنایا جاتا، 2019 میں ہندوستان میں 47,000 غیر ملکی طلبہ تھے اور کوشش یہ تھی کہ 2023 تک ان طلبہ کی تعداد میں کم و بیش 5 گنا اضافہ ہو تاکہ مجموعی تعداد 2 لاکھ ہو جائے، کیا ہم اس ہدف کو پانے میں کامیاب ہوئے، غیر ملکوں میں تعلیم حاصل کرنے والے ہندوستانی طلبہ کی تعداد 2019 میں 8 لاکھ تھی اور خیال کیا جا رہا تھا کہ 2023 تک یہ تعداد بڑھ کر 18 لاکھ ہو جائے گی، اتنی بڑی تعداد میں طلبہ بیرونی ملکوں کا رخ کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کے تعلیمی اخراجات کم ہیں، تو کیا ہم نے سوچا کہ ہندوستانی طلبہ کو ہندوستانی یونیورسٹیوں ہی میں داخلہ لینے کے لیے کیسے آمادہ کیا جا سکتا ہے، اگر فیس مسئلہ ہے تو فیس میں رعایت کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر معیار تعلیم مسئلہ ہے تو معیار تعلیم کی کیا ضمانت دی جا سکتی ہے، ہمارے خیال میں نکات پر سوچا جانا چاہیے تھا، ہندوستانی طلبہ کا بیرونی ملکوں میں جانا ہندوستانی ذخیرہ زر مبادلہ کا نقصان بھی ہے۔ ماہرین نے معاشیات کے نزدیک یہ ناگوار عمل ہے۔ اس کے علاوہ جب کسی پرائے ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمارے طلبہ کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد کیجیے گزشتہ سال فروری میں یوکرین کے خلاف روس کی جنگ شروع ہونے پر کیا ہوا تھا۔ اگر اپنی سرزمین پر اپنی یونیورسٹی کی معیاری تعلیم کم خرچ میں میسر ہو تو اس سے بہتر کوئی آپشن طلبہ کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ غیر ملکی یونیورسٹیاں مسئلے کا حل نہیں ہیں۔ مضمون نگار مزید لکھتے ہیں کہ اگر غیر ملکی یونیورسٹیوں کی مانگ بڑھی تو ہندوستانی یونیورسٹیاں کیا کریں گی، جہاں ویسے بہت سے شعبے طلبہ کی کمی سے پریشان رہتے ہیں۔ اگر غیر ملکی یونیورسٹیوں کی اندرون ملک شاخوں میں داخلہ لینے والے طلبہ کو ویسے اساتذہ میسر نہیں آئے جیسے کہ اپنے ملک میں یونیورسٹیوں کے اساتذہ ہیں تو کیا ہوگا، ان کا کتنا اعتبار باقی رہ جائے گا؟ اگر یونیورسٹیوں کی فیس غیر معمولی ہوئی تو کیا ہوگا؟ اگر یونیورسٹیاں دیگر ملکوں میں برانچیں نہیں کھولتی ہیں تو ہندوستان میں کیوں کھولنا چاہتی ہیں؟ یہ اور ایسے کئی سوالات ہیں جن کا جواب حل کرنا ضروری ہے۔ بہرکیف ہمارا پہلا تاثر یہی ہے کہ اپنی ہی یونیورسٹیوں کو ڈی گریڈ کرنے جیسا ہوگا۔ اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے اب تک پیش کیے تمام پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ سامعین اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے، یعنی ہماری اس وقت کی نشریات کا یہ آخری پروگرام ہے۔ سماعت فرمائیے پروگرام افکار و نظریات، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین اس پروگرام میں امریکہ میں نسل پرستی اور امتیازی سلوک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امریکہ میں غلامی کے قانون کی منسوخی کو 160 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی اس ملک میں امتیازی سلوک اور غلامی کی شکلیں موجود ہیں۔ امریکہ کی 5 ریاستوں کے شہریوں نے ضمنی انتخابات کے دوران کانگریس اور گورنروں کے انتخاب کے علاوہ اس بارے میں بھی اپنے ووٹ ڈالے کہ کیا غلامی کی تمام شکلیں غیر قانونی ہیں یا نہیں۔ 89% سے زیادہ افراد نے منگل 8 نومبر کو غلامی کسی بھی شکل میں ممنوع ہے کے متن پر ووٹ دیا۔ ٹینسی، آلاباما اور اوریگون وہ امریکی ریاستیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے آئین میں نظر ثانی کی تصدیق کی ہے۔ ان ریاستوں کے ووٹروں کی اکثریت نے مختلف طبقات کی حمایت کرتے ہوئے عمومی طور پر کم ٹرن آؤٹ کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے۔ امریکہ میں غلامی کا قانون 250 برس کے بعد 1865 میں منسوخ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی غلامی کی شکلیں امریکہ میں پائی جاتی ہیں۔ امریکی ریاست میں قیدیوں کو بظاہر غلام یا بردہ نہیں کہا جاتا، لیکن امریکہ کی 5 ریاستوں آلاباما، لوئیزیانا، اوریگون، ٹینسی اور ورمونٹ کے باشندے کہ جو غلامی کی تمام شکلوں کے خاتمے کے حامی ہیں، اس بات کے معترف ہیں کہ بہت سے قیدیوں کے ساتھ جو رویہ اور سلوک برتا جا رہا ہے وہ غلامی کا ہی مصداق ہے۔ اس وقت 8 لاکھ قیدی مزدور کے جو کوئی کام انجام دیتے ہیں ان کو اس کے عوض کوئی پیسہ نہیں ملتا ہے۔ 7 ریاستوں میں قیدیوں سے کام لیے جانے کے عوض ان کو کوئی مزدوری نہیں دی جاتی۔ غلامی کے خاتمے کے قومی نیٹورک کے ساوانا الدریج کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں اس کا نام غلامی رکھیں، کیوں یہ واقعی غلامی ہے؟ خانہ جنگی کے بعد سیاہ فاموں کو سزا اور جیل کے نظام کے ایک حصے کے طور پر غلاموں کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ تبدیلی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ استعماری اور آمرانہ قوانین ہیں اور ان کو روکا جانا چاہیے۔ امریکہ میں انسانی حقوق کے مسائل کے محققین کا خیال ہے کہ اس نظام کی جڑیں افریقی نژاد امریکیوں کی صدیوں کی غلامی میں پیوست ہیں۔ غلامی کے غیر قانونی ہونے کے برسوں کے بعد ایسے قوانین منظور کیے گئے کہ جس کا واضح مقصد سیاہ فاموں کو سرکوب کرنا اور ان کو قید خانوں میں بھیجنا تھا تاکہ وہاں پر ان سے کام لیا جائے۔ کورٹیس ری ڈیوس کے جو 25 برس تک ایک قتل کے الزام میں کہ جس کا وہ ہرگز مرتکب نہیں ہوا تھا اور ریاست لوزیانا کے جیل میں اسے مفت کام لینے پر مجبور کیا گیا تھا، کہتا ہے، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا کوئی دن بھی غلامی کے بغیر نہیں گزرا۔ ڈیوس کو بدنام زمانہ لوزیانا کے جیل میں مختلف کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ انگولا نامی جیل میں قید تھا۔ یہ جیل انگولا کے ان افریقی غلاموں کی یاد میں بنایا گیا تھا کہ جنہیں کئی سال پہلے غلامی کے لیے وہاں لایا گیا تھا۔ ڈیوس نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے 25 سال کام کیا اور $124 کے ساتھ گھر پلٹا۔ سامانہ الدریج نے غلامی کے خاتمے کے نیشنل نیٹورک کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ اگرچہ غلامی کا قانون منسوخ کر دیا گیا ہے، تاہم حقیقت میں صرف مالکیت کو منتقل کیا گیا ہے اور غلامی کو ذاتی ملکیت اور نجی ملکیت سے حکومت کے زیر کفالت غلامی میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ نجی جیلیں امریکہ میں جبری مشقت کا ایک اور بڑا پلیٹفارم ہیں۔ امریکہ میں 200 سے زیادہ نجی جیلیں ہیں جن میں 1,20,000 قیدی کام کرتے ہیں، اور امریکہ میں نجی جیلوں کے مالکان کے لیے سالانہ $5 ارب کا منافع کماتے ہیں، لیکن انہیں ان کے کام کے بدلے میں صرف 20 سے 40 سینٹ فی گھنٹہ ادا کیا جاتا ہے۔ یقیناً امریکہ میں جبری مشقت کا تعلق بھی ایک اور بہت بڑے گروہ سے ہے۔ اس وقت 1,00,000 سے زیادہ افراد کو جبری مشقت یا جنسی غلامی کے لیے بیرون ملک سے امریکہ اسمگلر کیا جاتا ہے۔ اس سے بدتر بات یہ ہے کہ ان مزدوروں کو ان کے کام کی تنخواہ نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ اس رجحان کو امریکہ میں موجودہ غلامی کا نام دیتے ہیں۔ گزشتہ جولائی میں انسانی حقوق کی حمایت کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کے اتحاد نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کو 21 صفحات پر مشتمل ایک خصوصی رپورٹ بھیجی تھی، جس میں امریکی جیلوں میں نسلی امتیاز اور انسانی حقوق مخالف پالیسیوں کو روکنے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالنے کا مطالعہ کیا گیا تھا۔ سامعین، آپ پروگرام افکار و نظریات ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔
سامعین، اس اتحاد نے اپنی رپورٹ میں سیاہ فام معاشروں میں پائیدار سماجی نقصانات کو بیان کرتے ہوئے امتیازی پالیسیوں کے نتیجے میں سیاہ فاموں کی نسل پرستانہ قید و بند کے تخریبی نتائج کے بارے میں توضیحات لکھی ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے جیلوں کی تنظیم کے فوجداری قانونی نظام میں تمام نسل پرستانہ رویوں کو ختم کرنے کے مقصد سے جیلوں کی سخت سزاؤں اور سیاہ فاموں میں قید کی وجہ سے ہونے والے وسیع اور مختلف نقصانات کو بیان کیا ہے۔ اس رپورٹ میں کال کوٹھریوں میں پرتشدد رویے، جیل میں غلاموں جیسا برتاؤ روا رکھا جانا اور سیاہ فام خاندانوں کے والدین کو قید کرنے جیسے اقدامات، انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیوں اور امریکی حکومت کی نسلی امتیازی پالیسیوں کے چند نمونے ہیں۔ انسانی حقوق کے دفاع کی حامی تنظیموں کے اتحاد کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے پہلی بار 8 اگست 2022 کو نسلی امتیاز کی مشکل برطرف کرنے کے لیے بین الاقوامی کنونشن کے ساتھ امریکی قوانین کی مطابقت کا جائزہ لینے کا عمل شروع کیا۔ اس رپورٹ کی بنا پر امریکی جیلوں، خاص طور پر جنوبی امریکہ کے جیلوں میں نسل پرستانہ پالیسیوں کے درمیان یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان ریاستوں کے جیلوں میں سیاہ فام سفید فاموں سے 5 گنا زیادہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ امریکی ریاستوں الاباما، آرکنزاس، فلوریڈا، جارجیا، لوزیانا، میسیسیپی، شمالی کیرولینا، جنوبی کیرولینا اور ٹیکساس میں، کہ جہاں امریکی آبادی کا 38% حصہ سیاہ فاموں پر مشتمل ہے، ثابت ہو چکا ہے کہ ان ریاستوں کے جیلوں میں بند تمام قیدیوں کا 67% سیاہ فاموں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ان جیلوں میں قید سیاہ فام افراد کی تعداد کال کوٹریوں میں قید سفید فاموں سے 8 گنا زیادہ ہے، اور اسی طرح سے امکان ہے کہ سفید فاموں سے 10 گنا زیادہ سیاہ فاموں کو طولانی مدت کے لیے کال کوٹریوں میں قید رکھا جاتا ہو۔ وہ چیز جو اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر امریکی جیل قیدیوں کے ساتھ سلوک میں اقوام متحدہ کے کم از کم معیاراتی قوانین کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی حکومت کی بنیاد منظم نسلی امتیاز پر مبنی ہے۔ شروع ہی سے یورپی تارکین وطن نے امریکی بر اعظم کے مقامی باشندوں کو قتل کر کے اور انہیں فرار پر مجبور کر کے امریکی تہذیب کی بنیاد ڈالی، اور پھر غلامی کے نظام کا انتخاب کرنے کے ذریعے سیاہ فام غلاموں کا استحصال کر کے اپنی تہذیب کو پروان چڑھایا۔ ابراہیم لنکن اور 4 سالہ خانہ جنگی اور غلامی کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم لنکن کبھی بھی نسلی امتیاز کے خلاف نہیں تھا۔ اس نے سیاسی مفادات کی بنیاد پر نسلی امتیاز کو برقرار رکھتے ہوئے غلامی کے خاتمے کی وکالت کی۔ 1860 کی دہائی میں شمال اور جنوب کے درمیان جنگ کے دوران جنوبی سیاہ فام غلاموں کے دلوں میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی، اور ان میں سے بہت سے سیاہ فام غلام جنوب سے فرار کر گئے اور شمال میں چلے گئے اور لنکن کی فوج میں شامل ہو گئے۔ آخر کار شمال اور جنوب کے درمیان جنگ شمال کے صنعتی اور آبادی والا ہونے کی وجہ سے شمال کی فتح کے ساتھ ختم ہوئی، اور غلاموں کی آزادی کا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ لیکن یہ آزادی بھی غلاموں کے حق میں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ سیاہ فاموں کو اب اس کے بعد سے مکان، روٹی اور شادی کی ضرورت تھی، نہ ہی وہ کوئی صنعتی کام جانتے تھے کہ شمال میں کام میں مشغول ہو سکیں، اور نہ جنوب والے ان کو کوئی کام دیتے تھے، کیونکہ وہ سیاہ فاموں کو اپنی ناکامی کا سبب سمجھتے تھے۔ بعد میں ایک سیاہ فام شخص نے اس بارے میں کہا، خیمے اکھڑ گئے ہیں، سر چھپانے کو جگہ نہیں، رہنے کا ٹھکانا نہیں، اور نہ کھانے کو کوئی سامان موجود ہے، کیا یہی ہے عظیم آزادی؟ غلامی مخالف تحریکیں، غلاموں کی آزادی کا اعلان اور کانگریس کے قوانین نے امریکہ میں نسل پرستی کو کبھی ختم نہیں کیا۔ اسی وجہ سے 1960 کی دہائی کے آخر تک مختلف شکلوں میں برقرار رہا۔ مارٹن لوتھر کنگ کی قیادت میں شہری حقوق کی تحریک نے اس نسلی امتیاز کو باضابطہ طور پر ختم کیا، لیکن امریکی اداروں، محکموں اور ثقافت میں نسلی امتیاز اب بھی غالب ہے۔ سیاہ فاموں کو اب بھی دوسرے درجے کا شہری اور امریکی معاشرے کے نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ ملازمت میں امتیازی سلوک گوروں کے مقابلے میں کالوں کے لیے دگنی سطح پر، بے روزگاری، غربت اور ناخواندگی کی شرح اعلیٰ ترین سطح پر، سیاہ فاموں کی ایک بڑی تعداد کی قید و بند کی مصیبتیں جھیلنا اور ان کے خلاف پولیس کا پرتشدد اور امتیازی سلوک وغیرہ، یہ سب ریاستہائے متحدہ امریکہ میں نسل پرستی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سیاہ فام نسل کے تئیں امریکیوں کا رویہ اب بھی بتاتا ہے کہ آزادی کے اعلان کے ڈیڑھ صدی کے بعد بھی ابھی تک سیاہ فاموں کے ساتھ پرتشدد اور ناروا سلوک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔